نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الزهد والورع. زهد اور ورع سے متعلق احادیث کا ذکر ہے کتاب بلوغ المرام میں سے. زہد اور ورع بہت ہی اہم الفاظ ہیں مسلمانوں کی زندگی کے، لیکن ان کو بہت ہی غلط انداز سے استعمال کیا گیا. زہد کے معنی ہیں کہ دنیاوی امور میں دنیاوی مال و دولت زیادہ سے زیادہ آدمی کے ہاتھ میں آئے لیکن اس کو نہ لے. اسی طرح کوئی بہت بڑا مرتبہ اس کو مل رہا ہے، وہ نہ لے. کچھ ایسے یعنی طاقت ہوتے ہوئے، اس کی قدرت ہوتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ مال کما سکے، لیکن اللہ کے لیے وقت دے کر کے اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت نہ دے. اس کو زہد کہتے ہیں. زہد اور فقر دو نام ہیں. ہمارے بعض فرقوں نے اس زہد کو فقر کا نام دے دیا اور کہتے ہیں کہ بہت بڑا فقیر ہے. فقر ایسی چیز ہے جو اسلام اور شریعت میں بھی معیوب چیز ہے. فقیری آدمی اگر خود سے فقیر بنا رہا ہے اپنے کو تو معیوب چیز ہے. اس وجہ سے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں چاہا امت کے لیے کہ وہ خالی ہاتھ رہیں یا مال کے اعتبار سے وہ اپنے کو بھکاری رکھیں، دوسروں کا محتاج رکھیں. نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس قدر چاہو کماؤ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا اپنا حصہ بھولو نہیں، جتنا لے سکو. اچھے سے اچھا کپڑا پہننا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. دنیا کی لذتیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں ان کو آدمی جس قدر استعمال کرے، جائز حدود تک اللہ تعالیٰ کے وہ پسند ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت دے کی چیزیں اتاریں کس نے حرام کیا ہے؟ تو جو لوگ حرام کرتے ہیں وہ یہ خاص فرقے کے لوگ، اور دین کو انہوں نے خاص زاویہ سے سوچنے کی کوشش کی. اگر آپ شاید سنیں تو آپ اس کو تعجب سے سنیں گے کہ جن کا نام صوفیہ رکھا جاتا ہے یا تصوف کے نام کا ایک دین جو نکلا ہو دین اسلام کے خلاف، یہ آپ سوچ لیں. پورے ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ تصوف کا جو رواج ہے یا مروجہ طریقہ جو ہے پورے طور پر دین کے خلاف ایک چیز ہے. اس تصوف نے جہاں اور دین کے امور کو انہوں نے بدلا، وہاں اس زہد کے نام کو فقر دے دیا اور اپنے کو غریب بنانے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، کمائی نہ کرو. جو شخص کمائی کرتا ہے گویا اللہ پر اس کا توکل نہیں ہے. توکل کو انہوں نے غلط سمجھا، توکل کو غلط سمجھا. اگر وہ مجبور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، صلات پوری ہو جائے تو بیٹھے نہ رہو. ہر وقت اللہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر کے اور اپنی روزی کے بھی بارے میں بھی دوسرے کے محتاج ہو. نہیں، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی روزی تلاش کرو. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اسی طرح آپ جس قدر چاہیں کمائیں اور آپ خرچ بھی کریں اللہ کی راہ کی راہ میں، آپ کا وہ خرچ اللہ کے ہاں زیادہ پسند ہے. مثلا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، آخر کس کے لیے ہوگا؟ جب کمائیں گے نہیں تو انفاق کہاں سے کریں گے؟ مثلا الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جو خرچ کرتے ہیں ایک دانہ زمین میں ڈالا، ہر دانے ایک دانے سے سات بالیاں نکلی، سات بالیوں میں سو دانے ہوتے ہیں، ایک دانے سے سو دانہ ہوا. اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں، جب آپ کمائیں گے نہیں تو خرچ کہاں سے کریں گے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی دے تو فما لہو فی الآخرت من خلاق، ان کو دنیا میں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. وہ لوگ میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی بھلائی سے بھی نواز اور آخرت کی بھلائی سے بھی نواز. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو. وقنا عذاب النار، یہ ہے اسلام کا طریقہ. اور زہد یہی آئے گا کہ آپ کو طاقت ہے کہ آپ سو ریال گز کا کپڑا پہنیں, غترا 250-300 کا پہنیں, لیکن اس کے بدلے یہ سوچ رہے ذرا سا آدمی کہ ہم 100 روپے کا پہن لیں, 100 ریال کا پہن لیں, 50 ریال کا پہنے, باقی اللہ کی راہ میں خرچ کریں, تو بہت بڑا درجہ ہو. اسی کو زہد کہتے ہیں. زاہد کا مانا یہ نہیں ہے کہ اپنے کو کمائے نہیں اور اپنے کو فقیر بنائے رکھے, نہیں, جمع کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے, اسی کو زاہد کہتے ہیں. اسی طرح اور دوسری چیزیں آپ زیادہ سے زیادہ دنیا کی مال و متاع سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں, لیکن صرف اللہ کے لیے اس کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں, صرف اللہ کے لیے. آپ خرید کر کے ایک وقت میں کئی 100 روپے کا کھانا, کئی 100 ریال کا کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن اس میں سے یہ سوچ کر کے کہ ہم متوسط کھانے باقی اللہ کے راہ میں دے دیں, اس کو زہد کہتے ہیں. زہد اس کو کہتے ہیں, اور انہوں نے زہد کا نام فقیری رکھ دیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں بہت بڑا فقیر ہے. فقیر کا لفظ ایک استحسانی لفظ سمجھا جاتا ہے, حالانکہ وہ برا لفظ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھوک سے پناہ مانگی ہے, اللہ میں نیاؤز الجوع فإنه ضجیع. اور انہی سب امور میں جب غلو ہوا تو پھر دین کی اصل پٹری سے نکل کر کے لوگوں نے الگ دین بنا لیا. جس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ تصوف کے جتنے طرق ہیں اس میں بہت کچھ مخالفات شریعت ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں, مختصر طور پر میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دو ٹوک میں آپ یہ جان لیں کہ پیارے رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو دین بھیجا وہ دین کیا ہے, جس میں اتباع سنت پورے طور پر ہے, اور اس میں ہر چھوٹے سے بڑے معاملات میں پیارے رسول کا طریقہ ڈھونڈنا ہے, اور کوئی طریقت اور طریقہ نہیں ڈھونڈنا ہے, پیارے رسول کا طریقہ ڈھونڈنا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیارے رسول نے صلات کیسے پڑھی, پیارے رسول اپنے بال بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے یا بال بچوں سے کے ساتھ یا شادی بھی آنے ہی کرتے تھے. یہ طریقہ پرانے زمانے سے اور رہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا سے تعلقات ختم کر کے صرف اللہ کو جپنے کے لیے دور رہنا, یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے. ما كتبنا علیہم, ہم نے ان کو بتایا سکھایا نہیں تھا, نہ ان کو اوپر فرض کیا تھا. تو ہوا یہ, پیارے رسول اس کی جڑ بہت پرانی ہے. یہود اور نصارہ نے یہ کیا تھا, بہت سے لوگ ان کو اچھا سمجھ کر کے, اور اس قسم کی چیزیں, اس نفس کو خاص طور پر وہ نفوس جو پرانی زندگی میں بری گلیوں میں گزارے ہیں, اپنی گزاری ہیں انہوں نے اپنی زندگیاں, بہت کچھ گناہ کیے ہیں, ان کو اس قسم کی چیزوں میں تسلی ملتی. کہتے ہیں اتنا آپ ذکر اذکار فلاں ذکر لے لو, فلاں پیر کا ذکر لے لو, ورد کر دو گے تمہارے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اور فلاں پیر کا ورد لے کر کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ اوراد جو نئے نئے ہر پیر کے نکالے گئے, یہ بذات خود پیارے رسول سے اوراد سے دشمنی ہے, پیارے رسول کے طریقے سے دشمنی ہے حقیقت میں. اس وجہ سے پیارے رسول کا طریقہ آپ ذکر میں بھی ڈھونڈیں. پیارے رسول کا طریقہ رہن سہن کیا تھا؟ تین آدمی آئے پیارے رسول کے اہل عیال کے پاس, ثلاثۃ نفر, روایت میں آتا ہے بخاری شریف کے, تین آدمی آئے اور انہوں نے پوچھا پیارے رسول باہر جو کچھ کرتے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس کس طرح ان کی زندگی رہتی تھی یا رہتی ہے؟ یا رسول کے زمانے ہی کی بات ہے, کس طرح آپ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, گھر میں کیا کرتے ہیں, عبادت کا کیا طریقہ ہے؟ تو جب بتایا ازواج مطہرات نے کہ آپ ہم سے ملتے جلتے بھی ہیں, ہنستے مکھتے ہیں اور دھلتے ملتے ہیں, بیوی اور شوہر کا تعلق بھی رکھتے ہیں, سب کچھ ہے, روزے بھی رکھتے ہیں, آپ سوتے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ انہم تقالوہا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب دیکھا کہ پیارے رسول نے یہ سب کرتے ہیں تو گویا پیارے رسول کے کام کو انہوں نے کم سمجھا, قلیل سمجھا. انہوں نے کہتے ہیں اَيْنَ نَحْنُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول کا درجہ تو بہت اونچا, ہم کہاں وہاں پہنچ سکتے, لیکن ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رات کو جاگیں گے, رات بھر نماز پڑھیں گے. ایک نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے. ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں سے ہم شادی نہیں کریں گے, لا اتزوج النساء. پیارے رسول کو جب یہ خبر لگی کہ کچھ لوگ آئے, انہوں نے پوچھا اور بعد میں معلوم ہونے کے بعد انہوں نے یہ کہا, تو پیارے رسول ایسے موقع پر چونکہ مسئلہ گمبھیر تھا, اس وجہ سے باقاعدہ آپ لوگوں کو بلاتے تھے, کبھی کبھی کہتے تھے بلال لوگوں کو آواز دو کہ آ جائیں, آ جاتے تھے مسجدوں میں. پیارے رسول ممبر پہ کھڑے ہوئے اس کی اہمیت کے لیے, اور کہا کہ جو یہ بات جو تم نے کہی ہے یہ کیسے کہی تم نے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم سے بڑھ کر کے تم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہو؟ اما سمجھ لو انی اخشاکم للہ و اتقاکم, تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کی خشیت اور اللہ کا تقوی میں تم سے زیادہ برتنے والا ہوں، ولیکنی اصلی و اصوم و انام و اتزوج النساء، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور بیوی سے شادی بھی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہوں، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، میرے طریقے سے جو بھاگے گا یا اس سے اعراض کرے گا، اس کو پسند نہیں کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، فلیس منی، یہ ہے طریقہ پیارے رسول کا. اب اس کے تناظر اور توازن میں اگر آپ دیکھیں کہ تصوف کے نام کے جو بہت سے طریقت تصوف، بہت سے طریقت جو ایجاد ہوئے ہیں، وہ طریقہ نہیں کہتے، وہ طریقت کہتے ہیں، شریعت اور طریقت، طریقہ نہیں کہتے، طریقت کو وہاں رکتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب آپ کسی بھی فرقے کو دیکھ لیجئے، اس میں یقیناً بہت کچھ مخالفات ہیں. کیا رسول کے اوراد اذکار آپ جانتے ہیں، صبح شام آپ کیا پڑھتے تھے، سلاد کے بعد آپ کس طرح پڑھتے تھے، آپ نہ جھٹکتے تھے سر نہ ورزش کرتے تھے، یہ بھی لیا گیا ہے کافروں سے، سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں یوگا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، ورزش کے طریقے سے عبادت کیا جائے، عجیب ہے یہ بھی. تو ان کے یہاں ہے کہ آپ خود نقش سہروردی طریقے میں جا کے دیکھیے، ہم تفصیل کہاں سے کہاں تک بتاؤں آپ کو، اس میں یہ ہے کہ جب آپ ذکر کرو اللہ کا، لا الہ الا اللہ، یہاں مارو دل کے اوپر، اس کو تھوڑے کو دل پر مارو تاکہ وہ اللہ وہاں گھس جائے، یعنی یہ ان کا مقصد. یہ طریقہ پیارے رسول نے استعمال کیا نہیں، آپ ادعو ربکم تضرع و خفیہ، اللہ کو پکارو تضرع و خفیہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہاں دل پہ مارو، یہ کہاں سے لکھا. اور پھر جب اس میں ایک بدعت یہ بھی ایجاد کی، جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں، آپ دل پر رکھتے ہیں، یہ سب بدعت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ، دین بنا پھر رسول کے ذریعے، سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ زہد اور ورا کو انہوں نے ایک الگ نام دیا تصوف کا، دنیا سے بھی الگ ہوئے، کٹیا بنا لیا. خانقاہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، مسجد ہو، مدرسہ ہو، یا پھر خانقاہ ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب مسجد، مدرسے اور خانقاہ، یہ اصطلاح ہوئے، خانقاہ کا کوئی لفظ نہیں تھا. خانقاہ کا مطلب خانگاہ، خانگاہ کا مطلب ہے کہ اس میں لوگ آتے ہیں، لوگ چندے للہ زکات دیتے تھے، وہ کھاتے تھے، اور وہاں لوگ اپنے اس طریقے سے وہ عبادت کرتے تھے. یہ طریقہ بنا خانقاہی طریقہ کا، پھر اس میں پیر صاحب کے خاص اوراد نکلے. ہر طریقت کے لیے اور ہر تصوف کے ہر طریقے کے لیے ایک ارد خاص ہوتا ہے، اور وہ ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر کے کہتا ہے کہ جو ہمارا ورد لے لے گا وہ جنت میں سیدھا جائے گا، دنیا کا کوئی بھی گناہ کر لے. آپ دیکھیں کہ کتنے طریقے عربیوں میں بھی، رفاعیہ، شاذلیہ اور تیجانیہ، قادریہ اور کون کون، یہ سب طریقت ہیں. اسی طرح اپنے یہاں خاص طور پہ ایشیا کے اندر چار طریقت مشہور ہیں، کون سے ہیں؟ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ چاروں. اور ہر ایک کے طریقے عبادت، صلات کا طریقہ ہو سکتا ہے الگ ہو، لیکن ذکر اذکار کا طریقہ یہ ہے. کبھی کبھی وہ لوگ عجیب انداز سے سبحان اللہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کرو اس طرح، گویا ورزش ایک ہوتی ہے، جسے ہندوؤں کا یوگا کا ایک طریقہ ہے، گردن جھٹک کر کے ادھر ادھر سے اس طرح کرتے ہیں. ایک صاحب گئے کہتے ہیں کہ ہم بھی نکلے کسی اس میں، جیسے لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، تو قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سو رہا ہوں رات میں، چپکے سے اٹھ کر کے وہ کرنے لگی، بس نیند کھل گئی ہماری، تو ہم نے پکڑ لیا. انہوں نے دیکھی ہی نہیں تھی یہ چیز، عربی آدمی تھے بےچارے، لیکن وہ جو لوگ گئے تھے، جن کے ساتھ گئے تھے، وہ لوگ تو وہی ہیں. بہرحال ان کو پکڑ لیا ایسے، اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ پھر وہ رک گئے تھوڑی دیر، پھر جب وہ ذرا سے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، ان کو اپنا ورد مکمل کرنا ہے بہرحال، تو انہوں نے وہی طریقہ شروع کیا. تو کسی کو بلا کے لئے بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے کیا ہے؟ کہتے نہیں ذکر کر رہے ہیں. تو بےچارے اٹھ کر کے دوسرے کونے پہ چلے گئے کہیں سونے کے لیے، مسجد کے اور بارہ. تو کہنے کا مطلب یہ سب طریقے پیارے رسول کے طریقے سے دور ہیں، اسی کو انہوں نے بدل کر کے الگ دین پیارے رسول کے دین سے الگ بنایا ہے. پیارے رسول نے سب کے لیے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا رب علمنی کلمتن، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دیجئے کہ میں کہوں اور آپ کی اس سے یاد کروں، آپ کو یاد کروں اس سے. تو کہا کہ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. تو کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ یہ کلمہ تو ہر ایک کہتا ہے، یعنی گویا کوئی خاص کلمہ طلب کریں نبی ہو کر کے. پھر رسول نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ زمین آسمان کے ساتھ وزن کر دیا جائے تو زمین آسمان کا پردہ اوپر ہو جائے گا اور اس کا پردہ بھاری ہو جائے گا. تو ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاص کلمہ یا خاص ورد نہیں دیا، پیارے رسول کو خود کو ایک خاص ورد نہیں تھا، جو ذکر پیارے رسول نے خود کیا وہی عام صحابہ کے لیے تھا. تو پھر ہر طریقت کے پیر کے ساتھ کیوں الگ ورد خاص کیا جاتا ہے؟ اور پھر پیر کی اطاعت جائز ہو ناجائز ہو اس کو واجب کہا گیا، ورنہ پھر جہنم میں چلا جائے گا آدمی، کیونکہ پیر ہی کے ذریعے سے اس کو جنت ملے گی. عجیب عجیب طریقے نکالے گئے، حالانکہ جنت اور جہنم کا طریقہ قرآن اور سنت کے واسطے سے واضح ہو چکا ہے. اب اگر کوئی سن جیسے کہ پیارے رسول نے لکیر کھینچی، آپ نے حدیث بہت مشہور سنی ہوگی، سن کر کے غور نہیں کرتے ہیں، پیارے رسول نے ایک بڑی لکیر کھینچی، پھر چاروں طرف اس کے دونوں طرف دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، آپ نے فرمایا پھر آیت کریمہ یہ پڑی، وہ انہذا صراطی مستقیمن، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فتبعوہ. اللہ تعالیٰ کا اکرام مبارک پڑا، اللہ تعالیٰ اعلان کیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی ہی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا السبل، دائیں بائیں جو پگڈنڈیاں ہیں، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، ان کی اتباع نہ کرو ورنہ تم فرقہ میں بٹ جاؤ گے. یہی کچھ ہو رہا ہے امت میں، اصل جو طریقہ، اصل جو لائن، اصل ڈائریکشن جو پیارے رسول نے دیا اس کو چھوڑ کر کے ہم کہیں اور ادھر ادھر پھٹک رہے ہیں. دوسری امتوں کی تقلید میں انہوں نے میلاد مسیح قائم کیا، ہم نے میلاد نبی قائم کیا. انہوں نے یہ ذکر اور اذکار کا طریقہ اتنے بڑے بڑے آپ دیکھیں انڈیا میں جا کر کے، خاص طور پہ ہم لوگوں کے بنارس شہر میں جا کے دیکھیے، جہاں ہم پڑھتے تھے وہاں جا کے دیکھیے، ایک دسہ سمیت ہے وہاں بیٹھے ہیں، وہاں استھان کیا نام، وہاں نہاتے ہیں، اور وہاں نہا کر کے گویا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے زمزم کی طرح یہ گنگا ہمارا ہے، اس میں آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. آپ جا کے دیکھیں کہ وہ ہمارے دلچسپ شاعر تھے مسلمان، انہوں نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے کہ جا کے دیکھو تو صبح وہی باریک ساڑی پہن کر کے عورت وہی نہاتی ہے، وہیں مرد نہاتے ہیں، اور سب ایک دم ننگے شکرا. تو اس میں وہاں بیٹھے رہتے ہیں بڑے بڑے پنڈوا، ان کی اتنے بڑے بڑے دانے کی تسبیحیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی دو دو میٹر کی ہو سکتا ہے، لپیٹے رہتے ہیں. وہ تسبیحیں مسلمانوں نے انہیں سے لی. بہت سے طریقے ایسے جو پیارے رسول کے زمانے میں تجویز نہیں تھا، اس قسم کی چیزیں ایجاد ہوئی. بہرحال بات دور جا رہی ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز میں جہاں بھی اختلاف ہو، تفرقہ بکم، پیارے رسول نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پگڈنڈیوں کو پکڑو گے تو فرقے میں بٹ جاؤ گے. تو پھر جب اختلاف ہوا تو ہم پیارے رسول کے راستے کو ڈھونڈیں. یقیناً کہا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں ملتی ہے، تو کون ڈھونڈتا ہے نیا اللہ تعالی رسول کا طریقہ اور اللہ کا طریقہ؟ اگر وہ ڈھونڈے تو اس کی دکان بھی رکھنے والے ہیں، غلط کاموں کی دکان رکھنے والے بھی لوگ ہیں. جس طرح ہم جاتے ہیں کسی دکان میں تو نقلی چیز بھی ہوتی ہے اور اصلی چیز بھی ہوتی ہے. تو ہم اگر 10 ریال یا 10 روپے کا سامان خریدیں گے تو پوچھ کر کے لوگوں سے کہ کہاں اچھا سامان ملے گا. تو پھر دین کے بارے میں آپ کو نہیں پوچھتا، اللہ کے اس میں آپ کو سوال کیا جائے گا کہ جب دین میں کئی قسم کے طریقے ہیں تو پھر صحیح طریقہ کیوں نہیں پوچھا آپ نے؟ اس وجہ سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے صحیح دین کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ نہیں باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں، تو یہ طریقہ پرانے زمانے کے انبیاء کے امتوں نے ان کو کہا کر کے اور ان سے اعراض کیا، ان سے منہ پھیرا تھا. کہتے ہیں کہ انا وجدنا آباءہم علی امہ، ہم اپنے باپ دادا کو ایک دین پہ پائے تھے، ہم اسی امید کے پیچھے ہماری ہدایت ملے گی. یہ عام جواب تھا، تو یہ جواب جو ہے کافی نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین ہو رہے ہیں، اور صحیح دین یقیناً بغیر کسی اختلاف کے جہاں پیارے رسول اور اللہ کا کلام مل رہا ہے، اللہ کا کلام پیارے رسول کی سنت مل رہی ہے، وہاں کسی اور کی بات نہ سنی جائے. ہاں اگر نہیں ہے، اجتہادی مسائل ہیں، عقیدے میں تو اجتہاد نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کے بارے میں اجتہاد نہیں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی اوصاف ہیں ان پر کسی کو اجتہاد کا حق نہیں ہے، قرآن اور سنت واضح طور پر ہیں، اس میں کوئی نئی چیز بھی نہیں ہونے والی ہے. مسائل دنیا میں تو نئے مسائل نکل سکتے ہیں. کل آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتا تھا، گدھے پر سوار ہو کر کے چلتا تھا، اونٹ پہ سوار ہو کر کے چلتا تھا، سلاد کا وقت آیا تو سجدہ ریز ہو گئے زمین پہ اتر کر کے. اب ہوائی جہاز دوڑ رہا ہے تو نیا مسئلہ آ گیا کہ نماز کہاں پڑھیں، 8-8 12-12 گھنٹے جہاز میں رہتے ہیں. نئے مسائل انہیں احکام فقہ میں آ سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں نئے مسائل کا ایجاد نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس میں کسی اور کی بات نہیں سنی، نہ کوئی آشاری ہو سکتا ہے، نہ کوئی نقش بندی ہو سکتا ہے، نہ کوئی ماتوریدی ہو سکتا ہے، نہ کوئی اور کسی مذہب کا ہو سکتا ہے. ایک ہی راستہ جو صحابہ کرام نے پیارے رسول سے لیا وہی راستہ ہمیں ڈھونڈنا ہے یقیناً. یہ چیز واضح طور پر آپ سمجھ لیں اور زندگی میں اس کو آپ برپا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اوپر خود اس پر لاگو کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یقیناً ہم غلطیوں میں بہت کچھ رہ کر کے اپنی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے ہمیں سوال کیا جائے گا. باب الزہد والورع, زہد ہے کہ آپ دنیا کو جس طرح چاہیں حاصل کریں لیکن صرف اس کو اللہ کے واسطے اس قدر استعمال کریں جتنا کافی ہے اور باقی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں. آپ نے دیکھا, آپ نے میں نے بتایا کہ حضرت عثمان علیہ السلام بہت بڑے مالدار تھے, اتنے بڑے مالدار تھے کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب در رسول نے چندہ کرنا شروع کیا لوگوں سے اپیل کی جنگ بہت دور کی ہے اور اس وقت مسلمان غربت کی حالت میں ہیں, جو مدد کرے اللہ کی کر سکتا ہے اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں. حضرت عثمان علیہ السلام اتنے مالدار تھے کہ انہوں نے 300 اونٹ کچاوے اور ان کی تمام تیاریوں کے ساتھ پیارے رسول کو کے قدموں میں لا کر کے ڈالے اور کہا کہ آپ یہ جہاد کے لیے استعمال کیجیے. اتنے مالدار تھے. تو رحمان بن عوف اسی طرح سے, تو کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا نہ کماؤ, فقر نہیں, فقر کا لفظ برا لفظ ہے, فقر کا لفظ استعمال یہ اچھے لفظ میں نہیں ہوا ہے. فقیری اللہ کو پسند نہیں. پیارے رسول نے جب وہ آدمی آئے مانگنے میں کچھ تو پیارے رسول نے ان کو کچھ نہیں دیا, صرف پیسے دیے اور کہا کہ جا کر کے کلہاڑی خرید کے لاؤ. کلہاڑی خرید کے لائے, لوہا, اور اس میں پیارے رسول نے اپنے دست مبارک سے دستہ فٹ کیا اور کہا جاؤ ایک ہفتے تک ہمارے نظر کے سامنے نہیں آنا, جاؤ لکڑی کاٹو بیچو اور پھر کماؤ. ایک ہفتے کے بعد آئے تو الحمدللہ ان کے پاس کچھ بچ بھی رہا اور کہا اللہ کے رسول آپ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کر دیے ہمارے طرف سے. تو یہ ہے اسلام کا طریقہ. اسلام کا طریقہ یہ نہیں کہ فقر کا نام اور فقیر بن کر کے اور لوگوں کی دنیا لوٹی جائے اور لوگوں کی دنیا اور ان کا دین لوٹا جائے. زہد اس کو کہتے ہیں. ورع, باب الزہد والورع, پرہیزگاری. پرہیزگاری ورع کہتے ہیں اس چیز کو کہ جہاں ذرا سا شبہ ہوا آپ اس کو چھوڑ دیں. شبہ ہے حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا. جیسے مثلا آپ سمجھیں, آج کل جو یہ شعر زمارہ کا تعلق اسوم جس کو کہتے ہیں, اس میں بہت کہیں بھی آپ سوچیں تو جا کر کے شبہ ہوتا ہے کہ اس میں سود یا حرام کمائی کا شبہ ہے. بہت سے مسائل ہیں. اب آدمی اس کو واضح طور پر عالم اگر فتویٰ بھی نہ دے سکے لیکن شبہ کہہ دے کہ اس میں شبہ ہے, تو اس شبہ کی بنا پر آپ اس کو چھوڑ دیں, اسی کو ورع کہتے ہیں. اور یہ ورع مطلوب ہے. زہد جس طرح مطلوب ہے اسی طرح ورع بھی مطلوب ہے کہ آدمی شبہ کی چیز کو چھوڑ دیں. جہاں کہیں شبہ ہوا, بعض جگہوں پر شبہ بہت قوی ہوتا ہے, تب تو وہاں چھوڑ دینا واجب ہو جائے گا. اور جہاں شبہ قوی نہ ہو, اگر کوئی اس کا ارتکاب بھی کر لے تو کوئی اس پر کھل کر کے فتویٰ نہیں دے سکتا ہے کہ یہ اس نے حرام کا ارتکاب کیا, لیکن پھر بھی جہاں شبہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے. آپ دیکھیں بعض جگہوں پر شبہ کی بنا پر بعض چیزوں کا چھوڑنا واجب ہو جائے. جیسے ایک صحابی آئے پیارے رسول کے پاس دوڑتے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول, میں نے بنت ابی احاب سے شادی کی ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ان سے شادی کی, ہمارے کچھ بچے بھی دو ایک ان سے ہیں. اچانک ایک کالی عورت آئی اور اس نے کہا کہ ہم نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے, یعنی ہاں تم دونوں نے میرا دودھ پلایا, یعنی دونوں بھائی ہو گئے, دودھ پیتے بھائی ہو گئے, رضائی بھائی ہو گئے. گھبرا گئے ہو کہ بہن ہماری ہے, ہماری اس سے شادی کر دی. پیارے رسول کے دربار مبارک میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ معاملہ ہے. پیارے رسول نے فرمایا فارغ تھا, چھوڑ دو اس کو, اس کو چھوڑ دو, اب تمہاری بہن ہے, غلطی سے جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا, اب اللہم سلف, لیکن اب تم جو ہے اس کو چھوڑ دو. کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک عورت ہے, پتہ نہیں جھوٹ بول رہی سچ بول رہی ہے, یاد رکھے ہے یا بھول گئی, اتنی مدت کی بات ہے. کہتے ہیں پیارے رسول کئی فوقت قیل, جب اس مسئلے میں یہ بات آ گئی, کہہ دیا گیا کہ تم دونوں نے دودھ پیا ہے, تو پھر اب شبہ جب پڑ گیا تو اس کو تم استعمال نہیں کرتے. تو بعض مسئلے میں شبہ کی بنا پر وہاں شبہ سے بچنا واجب ہو جائے گا, لیکن جہاں واجب نہیں ہوگا ان سب چیزوں کو عالم دین ہی بتا سکتے ہیں. ہر ایک نہیں اپنے طور پر وزن کر لے معاملے کا کہ نہیں یہ مسئلہ اس طرح کا ہے شبہ ہے لیکن جائز ہے, نہیں. بعض مسائل میں شبہ کی بنا پر چھوڑنا واجب ہو جائے گا. اسی طرح کا دوسرا مسئلہ تھا پرانے زمانے میں, جاہلیت کے زمانے میں عورتوں سے, لونڈیوں سے لوگ کمائی کراتے تھے, और कोई भी आकर के उनसे अपनी जरूरत पूरी करता, लेकिन उनका एक आम रिवाज या उर्फ या उनकी इस्तिलाह बन चुकी थी, इत्तेफाक हो चुका था कि अगर हामिला हुई मुझसे तो बेटा मेरा होगा, ले लेते थे बेटे को। ये तरीका पुराने जमाने से जाहिलियत में आ रहा था। इसी तरह एक जमा की हजरत जमा की एक लड़की, एक लौंडी थी, उसके उनके साथ कई लोगों का मामला हुआ, तो उसमें हजरत साद बिन अबी वक्कास के भाई ने, उन्होंने मरते हुए कहा कि वो लड़का जो उस लौंडी से पैदा होगा वो मेरा लड़का है, उसको तुम ले लेना। जब वो लड़का पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो उसको लेने की कोशिश की, तो उनके जो जिनकी लौंडी थी उनके लड़के ने कहा कि नहीं, ये मेरा भाई है, ओलिदा अला फराश अभी, मेरे बाप के बिस्तर पर उसको पैदा हुआ है, इस वजह से वो मेरा भाई है। प्यार रसूल के पास मसला गया तो प्यार रसूल ने फरमाया, अल वलद लिल फराश वलिल आहिर अल हजर, यानी मसला है खुदा ना खास का, किसी औरत ने साहिब शौहर, औरत ने, औरत है, उसका शौहर भी है, लेकिन खुदा ना खास था उसने गलती की, बच्चा पैदा हुआ, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये लड़का मेरा है, नहीं, जिसके बिस्तर पे पैदा हुई, जिसकी जरूरियत में, जिसकी असमत में है, उसी की तरफ शरीय तौर पर मंसूब होगा। ये शरीयत में सत्र ऐब का एक बहुत बड़ा बाब है, शरीयत फैसला करेगा, अगरचे शबाहत और शक्ल भी मिले उससे जिसने जना किया है उससे शबाद, लेकिन फैसला यह होगा कि नहीं, उसी का लड़का, अलवलद लिल फराश वलिल आहिर अल हजर, यही मसला हुआ वहां। तो उनकी शबाहत थी हजरत साद से, लेकिन इसके बावजूद प्यार रसूल के सामने जब मामला आया तो कहा, वो अलग है या अब्दुल जमा, वो तुम्हारा भाई है, अब्दुल जमा तुम्हारा वो भाई है। और फिर जब शबाहत देखी आपने, तो अपनी बीवी ज़ौजे मुतहरा सौदा बिन्त जमा, जो उनकी इब्न जमा और जमा की लड़की थी, वो या ये लड़का जिसके बारे में इख्तिलाफ हुआ, ये और अब्द और हजरत सौदा, ये तीनों भाई हो गए, तीनों भाई हो गए, लेकिन शबाहत उनकी मिल रही थी हजरत साहब से, इस वजह से उन्होंने कहा कि एहतजीबी मिन हो या सौदा, सौदा इससे पर्दा करो, क्योंकि शबाहत की बिना पर शुबा हो गया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरान अगर पर्दा करने का हुक्म न दिया जाए या ना पर्दा करें तो उनके ऊपर शरई तौर पर कोई मुआखजा नहीं होता, क्योंकि शरई तौर पर उनके भाई हुए, यानी जमा की लौंडी से उन्होंने जिना किया था, और गोया वो जब शरई तौर पर वो जमा के लड़के हुए, तो सौदा बिन जमा, अब्द बिन जमा और ये लड़का जिनका इख्तिलाफ हुआ, ये भी उन्हीं का लड़का, वो तीनों भाई हो गए। लेकिन इसके बावजूद जब शबाहत उनकी उनसे हुई जिनके साथ जिना का मसला आया, तो प्यार रसूल ने फरमाया कि उससे पर्दा करो। भाई ये तो पर्दा क्यों, लेकिन एक सुबह की बात थी, वरा की बात थी, प्यार रसूल ने कहा कि उससे पर्दा करो, अगर ना पर्दा करने का हुक्म दे प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शरई तौर पर वो गुनाह की बात नहीं थी। लेकिन इस तरह के मसाइल, इस वजह से मैं कहना चाहता हूं, बहुत से शुबहे के मसाइल ऐसे हैं जिनमें आदमी अगर शुबहे को ले ले तो उसमें उसका मुआवजा नहीं, लेकिन बाज मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें शुबहे का लेना गुनाह हो जाए, गुनाह का बायस हो जाए। इस वजह से ये मसला खास तौर पर बहुत आम है कि वारा और तकवा करके उससे बच जाए, नहीं तो फिर आलिम से पूछे कि किस चीज में हमें बचना वाजिब है, किस चीज में हमें बचना वाजिब है। तो ये बाब है इसका। अन नुमान इब्न बशीर रضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, حضرت نعمان بن بشير کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو فرماتے ہوئے سنا, واهو النعمان باصبعيه الى اذنه, اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ میں نے پیارے رسول سے اس کان سے کہتے ہوئے سنا, ایسے ہی واهو النعمان باصبعيه الى اذنه, یعنی یاد ہے ہمیں اچھی طرح, کوئی شبہ نہیں کہ پیارے رسول نے یہ بات نہیں کی, پیارے رسول سے میں نے یہ بات اپنے انہی کانوں سے سنا ہے. کیا فرمایا پیارے رسول, ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ان الحلال بین, حلال چیز واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. حلال یہ ہے پانی اگر گندا نہیں ہے تو حلال ہے آپ کے لیے, کھانے کی چیزیں, هو الذی اخرج لکم مما فی الارض, اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ آدمی ہی کے لیے پیدا کی ہیں, الا یہ کہ جن چیزوں کو نام دے کر کے کہا دیا گیا کہ حرام ہے, مسکر ہیں اور نشہ آور ہیں اور دوسری چیز طرح کی ہیں, ان سے وہ واضح ہے, یہ بھی واضح ہے. ان الحلال بین ان الحرام, شراب کا پینا حرام ہے, واضح ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہو جو جس میں شبہ ہو کہ اس سے آدمی کو نشہ آ سکتا ہے یا نہیں آئے, تو پھر بینہما امور المشتبہات کہا جائے گا. ان الحلال بین ان الحرام بینہما امور المشتبہات, اور ان حلال اور حرام کے درمیان شبہ کی چیز آئی ہے. شبہ کیسے ہوگا, عام مسائل میں جیسے ہم نے مسئلہ بیان کیا اس میں دلیلوں کے اختلاف سے شبہ ہو سکتا ہے، یعنی جہاں واضح نہیں ہے، جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہی دلیل ہے، اس سے کسی امام نے کچھ اور مسئلہ اخذ کیا، دوسرے امام نے اسی دلیل سے کچھ اور مسئلہ اخذ کیا، تو اس میں احتیاط کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ اب شبہ کی بات ہو گئی. لیکن جہاں واضح ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں تم اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ، یا اونٹ کے گوشت کے بارے میں پیر رسول نے کہا ہے کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے والے کو نیا وضو کرنا چاہیے، اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیر رسول کی ایک بات آ گئی کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے وضو، پھر اس میں شبہ کی بات نہیں آئے گی. ہم کوئی کہے کہ نہیں فلاں امام نے کہا کہ نہیں ٹوٹتا ہے تو ہم ایسے ہی پڑھ لیں گے، نہیں، پیر رسول نے جب کہہ دیا تو حلال بہین یا حرام بہین میں داخل ہے. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے مسائل فقہ کے اس طرح ہیں کہ آپس میں اختلاف ہیں، جہاں کی پیر رسول کی واضح حدیث ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اس کو ایک گونا بھی توجہ اس پر نہیں دی جائے گی. جہاں پیر رسول نے کہہ دیا کسی بڑے سے بڑے امام نے اس سے مخالفت کی ہو، شبہ ڈالا ہو، تو اس میں شبہ قبول نہیں کیا جائے گا. صحیح مسئلہ یہی ہے. لیکن جہاں ایسا ہے کہ دونوں مسئلے ہو سکتے ہیں، وہاں شبہ پڑ گیا، ایک کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کرنا صحیح نہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ اس کا کرنا صحیح ہے. اب علماء کا فتویٰ ہے کہ کسی کو آپ لے لیں جائز ہے، لیکن ورا کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، کہ صبح جب ہو گیا تو آپ اس کو نہ کریں، یہی ہے. یعنی منع کا پہلو آپ اس کو سامنے رکھیں اور نہ کریں. یہ صبح کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں یہاں ذکر کیا جاتا ہے. اور صبح